بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام گھرانہ لے کر ایک بار پھر میں آپ کی میزبان شبنم زیدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, اور آپ نے تمام ناظرین کو آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گھرانہ میں بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین, یہ گھرانہ آپ کا اپنا ہے اور آپ اس گھرانے کے ایک فرد ہیں. ناظرین, گھر انسانی زندگی کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی یعنی ضروری حصہ ہے. گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان پہنچ کر اپنی تمام تھکن کو ختم کرتا ہے. گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان کو آرام ملتا ہے. گھر وہ جگہ ہے جہاں انسان کو سکون ملتا ہے. گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں پہنچ کر انسان چین اور سکون کی نیند سوتا ہے. لیکن ان تمام خصوصیات کے علاوہ گھر کی جو ایک سب سے اہم اور بڑی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ گھر انسان کی سب سے پہلی اور سب سے اہم تربیت گاہ ہے. گھر وہ جگہ ہے کہ جہاں انسان اپنے بڑے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے, جیسے گفتگو کے آداب, اٹھنے بیٹھنے کے آداب, سونے جاگنے کے آداب, کھانے پینے کے آداب وغیرہ وغیرہ. اور ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے اسلام سے, ایک ایسے دین سے, ایک ایسے مذہب سے ہے کہ جس نے ان تمام ضروریات زندگی کو کے چھوٹے چھوٹے آداب کو ہمارے سامنے بیان کیا, تاکہ انسان ان تمام آداب کی رعایت کر کے معاشرے میں ایک باادب اور ایک مؤدب شخصیت کہلائے. ناظرین, اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو انہی آداب میں سے کھانے اور پینے کے آداب پر شروع ہوئی تھی, جس میں ہمارے مہمان نے بہت ہی جذاب اور بہت ہی اہم نکات کی جانب اشارہ کیا تھا کہ جن میں سے اکثر آداب کو یا تو ہم جانتے نہیں تھے یا ہم بھول چکے تھے, اور اگر کچھ آداب کے بارے میں ہم جانتے تھے تو اس کے پیچھے کیا فلسفہ تھا, اس کا کیا ریزن تھا, شاید یہ ہم نہیں جانتے تھے. کہ بہت بہترین طریقے سے ہمارے مہمان نے آپ کے سامنے ان تمام آداب کو بیان کیا, اور چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا لہٰذا آج پھر ہم اسی موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اسی موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ناظرین, ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام گھرانہ میں بہت بہت آپ کو خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ناظرین, پچھلے پروگرام میں کھانے کے آداب پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی, آج اسی موضوع کو لے کر پھر حاضر ہیں, اور بغیر کسی مزید گفتگو کے آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہوں تاکہ ان کی گفتگو سے زیادہ مستفید ہو سکیں. آج پھر اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترمہ زیوا زیدی صاحبہ. آئیے انہیں سلام عرض کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور ان کی گفتگو سے مزید مستفید ہوتے ہیں. السلام علیکم زیوا زیدی صاحبہ, پروگرام گھرانہ میں آپ ایک بار پھر تشریف لیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ, اور ہم بھی سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت میں اور اپنے محترم ناظرین کی خدمت میں, اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اس عظیم مقدس اور بابرکت مہینے کی آمد پر اپنے ناظرین کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں.
جی, بہت بہت شکریہ محترمہ زیبا صاحبہ. پچھلے پروگرام میں ہماری گفتگو کھانے کے آداب پر شروع ہوئی تھی, اور اگر ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا تو ایک بار پھر دہرانا چاہتی ہوں کہ آپ نے آداب غذا کے جو آداب ہیں, یعنی غذا کے جو آداب ہیں, ان کو تین حصوں میں آپ نے تقسیم کیا تھا. کھانے سے پہلے کے آداب, کھانے کے دوران کے آداب, اور کھانے کے بعد کے آداب, کہ جس میں آپ نے کھانے سے پہلے کے آداب کو مفصلاً ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کیا تھا. کھانے کے دوران پر ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ جس میں آپ نے وہ چیزیں جن کی رعایت کرنا ضروری ہے, اس کو آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمایا تھا, لیکن وہ چیزیں جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے یہ ابھی باقی رہ گیا تھا. تو آپ یہیں سے ہماری گفتگو شروع کرتے ہیں. وہ تمام چیزیں کہ جنہیں کھانے کے دوران جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے وہ کیا کیا ہیں, وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہ خیر ناصر و معین. ہم آپ کے سوال کے جواب سے پہلے چاہتے ہیں کہ پہلے ناظرین کے سامنے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کریں, اور وہ یہ کہ جیسا کہ ہم نے پچھلی گفتگو میں کھانا کھانے کے آداب کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا. پہلے وہ آداب تھے کہ جن کا تعلق کھانا کھانے سے پہلے سے ہے, دوسرے وہ آداب ہیں کہ جن کا تعلق کھانا کھانے کے درمیان سے ہے, اور تیسرے وہ آداب ہیں کہ جن کا تعلق کھانا کھانے کے بعد سے ہے. تو دیکھیں, ان تمام آداب کے ذیل میں جتنی بھی باتیں ہم نے بتائی تھیں, جتنے بھی آداب کی طرف ہم نے اشارہ کیا تھا یا آئندہ اشارہ کریں گے, وہ تمام آداب مستحب ہیں. یعنی ان کی اگر ہم نے رعایت کی تو یقیناً خود ہمارا اس دنیا میں بھی فائدہ ہے, اور آخرت میں بھی سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل کرنے کی بنا پر ہمیں اس کا اجر ملے گا. لیکن اگر ہم نے رعایت نہ کی تو دیکھیں, اس کا خود جو اس کے عواقب ہیں, جو نتائج ہیں, وہ ہمیں اس دنیا میں جھیلنے کو ملیں گے. لیکن اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو آخرت میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آخر تم نے عمل کیوں نہیں کیا. مثلا جیسے ہم نے پچھلی گفتگو میں اشارہ کیا تھا کہ بغیر بھوک کے ہم کھانا کھانے سے پرہیز کریں، ہم نے اشارہ کیا تھا کہ ہم داہنے ہاتھ سے کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں، تو یہ وہ آداب ہیں کہ اگر ہم نے ان پر عمل کیا تو یقیناً ہماری زندگی میں ہمیں اس کا فائدہ نظر آئے گا، ہماری عمر بڑھے گی، رزق و روزی میں برکت ہوگی، اور اگر ان پر عمل نہیں کیا تو یقیناً رزق و روزی میں بھی کمی ہوگی، عمر میں بھی اضافہ نہیں ہوگا، کہتے ہیں زندگی بھی کم ہو سکتی ہے، اور آخرت میں لیکن ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آخر تم نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہا، آخر چھوٹے لقمے کیوں نہیں اٹھائے، آخر چبا کے کیوں نہیں کھایا، یہ سوال ہم سے آخرت میں نہیں ہوگا. لیکن دیکھیں ایک ادب ان تمام آداب میں ایسا ہے کہ جو مستحب نہیں ہے بلکہ واجب ہے، اور اس کی رعایت ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں ان تمام آداب کی بھی رعایت بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہ مستحب ہیں، لیکن وہ ادب ایسا ہے کہ جو واجب شرعی ہے اور اگر اس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو یقیناً بہت زیادہ نقصان ہمارا اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں ہم سے سوال کیا جائے گا کہ آخر تم نے کیوں ایسے مال کو اپنا رزق بنایا کہ جس کا تم نے خمس ادا نہیں کیا تھا، آخر کیوں ایسے مال کو گھر میں لے کے آئے کہ جس پہ زکوٰۃ نہیں ادا کی تھی، کیوں رشوت کا مال اپنے گھر میں لے کے آئے، یہ سوال ہوگا، اور عمل نہ کرنے پر خود ہمیں سزا بھی ملے گی آخرت میں. تو یہ حلال و حرام ایسی بحث ہے کہ جس پہ جو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے اس موضوع پہ روشنی ڈالی تھی لیکن بہت زیادہ اہم ہے اس لیے ہم نے تاکید اس پہ ضروری سمجھی. اور دیکھیں ہم نے گزشتہ گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اگر ہم نے حلال و حرام کو اہمیت نہیں دی تو دنیا میں جسمانی برے اثرات بھی ہمارے اوپر ہیں اور روحانی بھی برے اثرات ہمارے اوپر پڑیں گے. لیکن دیکھیں ایک اثر جو بہت ہی بڑا اور بہت ہی برا اثر ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق اور باطل کے درمیان فرق نہیں ڈال پائیں گے. اگر ہم نے حرام سے اپنے شکم کو اپنے پیٹ کو بھرا تو پھر ہماری آنکھوں کے اوپر پردے پڑ جائیں گے اور وہ فرق جو حق اور باطل میں وہ ہم نہیں پہچان پائیں گے. تو یہ بہت بڑا عذاب ہے جو اس دنیا میں ہمارے دامنگیر ہوگا. کہ ایک مثال ہم آپ کے سامنے بیان کرتے چلیں کہ امام حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں پہنچے تھے تو ان کے سامنے جو لشکر تھا وہ کیا کافر تھا؟ نہیں، وہ کافر نہیں تھا، وہ تمام کے تمام مسلمان تھے. ان میں اکثر ایسے لوگ تھے کہ جن کی عبادتیں ہماری اور آپ کی عبادتوں کے سامنے بہت زیادہ تھیں، جو نماز شب کے پابند تھے، رات بھر شب بیداری کرتے تھے، کہتے ہیں کہ دن بھر ان کے روزوں میں گزرتے تھے. اکثر ایسے لوگ تھے کہ جن کی پیشانی پہ کہتے ہیں کہ سجدے کے آثار تھے. بعض لوگ ان میں ایسے تھے کہ جو حتیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں جنگ کر چکے تھے اور قصد قربت سے نواس رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے. تو آخر کیا وجہ تھی کہ یہ امام وقت کی آواز کو نہیں سن رہے تھے اور حق کو نہیں دیکھ پا رہے تھے؟ تو خود امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب سے کہا تھا کہ اے بہن زینب، دیکھو میرے خطبے کا اثر ان کے اوپر کچھ نہیں پڑے گا. عاشور کے دن جب امام حسین نے لاشوں کے ڈھیر کے درمیان خطبہ دیا تھا، اس وقت آپ نے جناب زینب سے آ کے کہا تھا کہ اے بہن، میرے خطبوں کا اثر ان کے اوپر نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ بہت برا اثر ہے حرام کا کہ خود اس زندگانی دنیا میں انسان پھر حق کو نہیں پہچان سکتا. تو بہت ضروری ادب جو ان تمام آداب میں ایک ادب جو نہایت ضروری ہے جس کی رعایت کرنا، وہ یہ ہے کہ ہم حلال کو حرام سے الگ کریں اور حرام مال سے پرہیز کریں اور خود بھی اس کی رعایت کریں، اور وہ لوگ جو رعایت نہیں کرتے ہیں ان کو بھی تشویق دلائیں اور توجہ دلائیں اس ادب کی طرف. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے جواب کی طرف کہ جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ پچھلی گفتگو میں ہم نے کھانے پینے کے آداب کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا، تو ہماری گفتگو چل رہی تھی ان آداب کے متعلق جن کا تعلق کھانا کھانے کے دوران سے ہے، کہ ان کو بھی ہم نے دو حصوں میں بظاہر تقسیم کیا تھا کہ پہلے وہ چیزیں ہیں کہ جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے اور دوسری وہ چیزیں ہیں کہ جن کی رعایت کرنا ضروری ہے. تو آج ہم بحث کریں گے ان چیزوں کے متعلق کہ جن سے پرہیز کرنا ضروری ہے، جن کی رعایت کرنا ضروری ہے. اس کو ہم نے گزشتہ گفتگو میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا. تو سب سے پہلی چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں. کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نقصان ہے اس کا. اسلام کے جتنے بھی آداب ہیں ان میں بعض آداب کو کچھ فوقیت اور برتری حاصل ہے. اس میں سے ایک یہ ادب ہے کہ ہم بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. کہتے ہیں کہ اگر انسان پیٹ بھر کے کھانا کھاتا ہے یا بغیر بھوک کے کھانا کھاتا ہے تو اس کے بہت برے برے نتائج انسان کو اس دنیا میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، خود جسمانی لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر کے ایک ڈاکٹر کو، یعنی ایک طبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بڑا عجیب جملہ کہا تھا. کہا تھا کہ نحن قوم لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع، کہ ہم وہ قوم ہیں جو بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھاتے ہیں اور جب ہم کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے. تو یہ آئمہ طاہرین کی سیرت تھی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیرت تھی، سنت تھی. ضروری ہے کہ ہم بھی بغیر بھوک کے کھانا نہ کھائیں اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. تو یہ تھی پہلی چیز کہ جس کی طرف یعنی جس سے پرہیز کرنا ہمیں کھانا کھانے کے درمیان ضروری ہے. اور دوسری چیز کے جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم گرم غذا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پھونک نہ ماریں اور کھانے کے برتن میں یا پانی کے برتن میں سانس نہ لیں. دیکھیں اکثر ہمارے گھروں میں یہ چیز رائج ہے کہ گرم کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پھونک مارتے ہیں, جبکہ بہت سادہ سی بات ہے کہ انسان کی سانس میں اور انسان کے منہ سے نکلی ہوئی بھاپ میں جراثیم ہوتے ہیں, پھر اس کا اثر برا غذا پر ہوتا ہے اور پھر وہ انسان کے بدن کو بھی متاثر کرتی ہے وہ غذا. اور کہتے ہیں کہ خود آئمہ طاہرین کی بھی یہ سیرت تھی کہ کبھی بھی آپ نے کھانے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی غذا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس پر پھونک نہیں ماری. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ کھانے پہ پھونک نہ مارو بلکہ اگر ٹھنڈا کرنا ہے تو تھوڑا صبر کر لو, اتنا صبر کرو کہ وہ کھانا تمہارے کھانے کے لائق ہو جائے. روایتیں بتاتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ 3 گھونٹ میں پانی پیتے تھے, کبھی 1 گھونٹ میں آپ نے پانی نہیں پیا, ہمیشہ 3 گھونٹ میں پانی پیتے تھے اور ہر دفعہ شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کہتے تھے اور ختم شکر خدا پہ کرتے تھے, اور 3 دفعہ جو بیچ میں سانس لینے کا وقفہ ہوتا تھا تو اس وقت اس ظرف کو اس برتن کو اپنے سامنے سے ہٹا کے کنارے سانس لیتے تھے. اور خود آپ نے حکم بھی دیا, روایتوں میں فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو جب پانی پی رہے ہو تو کوشش کرو کہ 3 سانس میں پانی پیو اور وہ سانس اس ظرف میں نہ لو کہ جس میں تم پانی پی رہے ہو, اور 1 سانس میں پانی پینے سے پرہیز کرو کیونکہ اس سے جگر کی اور معدے کی بیماریاں وجود میں آتی ہیں. تو یہ تھی دوسری چیز. تیسری چیز کہ جس سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہمیں کھانے کے درمیان وہ یہ ہے کہ ہم بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے پرہیز کریں. پچھلی گفتگو میں بھی ہم نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دایاں ہاتھ اور دایاں پیر اسلام میں ایک مقدس اور مبارک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. تو ضروری ہے کہ جب ہم اللہ کے رزق کو تناول کر رہے ہیں تو اسی مبارک ہاتھ سے کھائیں. اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے تو اس کے رزق و روزی سے برکت اٹھ جاتی ہے اور اس کے گھر میں فقیری آتی ہے. دیکھیں ہمارے گھرانے میں یہ چیز اکثر رائج ہے, اکثر گھرانوں میں یہ چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بچے دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہمیں یہ مشکل نظر آتی ہے کہ بعض گھرانوں میں بچے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں. تو دیکھیں ضروری ہے کہ والدین بچپن سے اس بات کی طرف توجہ دیں, کیونکہ جب عادت پڑ جاتی ہے تو پھر عادت کا ترک کروانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو والدین بچپن سے اس بات کی طرف توجہ دیں کہ بچے دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں تاکہ بعد میں جب عادت پڑ جائے تو اس کے بعد چھڑوانا مشکل نہ ہو. اور تیسری چیز کہ جس سے پرہیز کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم 2 انگلی یا 1 انگلی سے کھانا نہ کھائیں بلکہ پورے ہاتھ سے کھانا کھائیں. کہ روایتوں میں یعنی اس بات کی تاکید آئی ہے کہ اگر 1 انگلی یا 2 انگلی سے کوئی شخص کھانا کھاتا ہے تو یہ متکبر اور مغرور لوگوں کی نشانی ہے. ہم ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے دیتے چلیں کہ آپ دیکھیے اگر ہم اس مطلب دنیاوی زندگی میں ہی کسی کو کوئی گفٹ دینا چاہیں, کوئی ہدیہ دینا چاہیں, تو اگر ہم ایک چٹکی سے اٹھا کے 2 انگلیوں سے اٹھا کے اسے دینا چاہیں گے
بہت حقارت محسوس ہوگی.
خود سامنے والے کو اپنی حقارت محسوس ہوگی اور اس کے علاوہ اس گفٹ کی اس ہدیے کی بھی اہمیت کم ہوگی. تو دیکھیں یہ اللہ کا رزق کوئی ہدیے سے کم نہیں ہمارے لیے, ضروری ہے کہ ہم اس کی اہمیت یعنی جانیں اور اسے پورے ہاتھ سے کھائیں. اگر ہم نے 2 انگلی سے یا 1 انگلی سے رزق الہی کو تناول کیا تو یقیناً یہ کفران نعمت ہے, اللہ کے رزق کی ناقدری ہے. اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ تھا, روایتوں میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر 2-3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے, یعنی شہادتین کی انگلی, انگوٹھا اور بیج کی انگلی, اور کبھی کبھی 4th انگلی سے بھی مدد لیتے تھے, اور زیادہ تر آپ پوری انگلیوں سے 5 انگلیوں سے پورے ہاتھ سے کھانا تناول کرتے تھے. تو دیکھیں خود ہاتھ سے کھانا کھانے کی بہت زیادہ فضیلت ہے. آج اگرچہ ہمارے گھرانے میں یعنی ہمارے اکثر گھرانوں میں یہ سنت چھوڑی جا رہی ہے, اس پہ توجہ نہیں ہو رہی کہ ہم پورے ہاتھ سے کھانا کھائیں, جبکہ یہ سنت پیغمبر بھی ہے, سنت آئمہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پورے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے تو اس سے اشتہا میں بھی اضافہ ہوتا ہے. خود ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ ہم پہلے ہاسٹل میں پڑھتے تھے تو ہمارا کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا تھا کیونکہ ہم چمچ سے کھاتے تھے, جیسے ہی ہم ڈائننگ ہال میں جاتے تھے کھانے کی بو سے ہماری طبیعت اکتا جاتی تھی. تو ایک دن ہم نے سوچا کہ چلو آج چمچ کنارے رکھ کے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں. تو ان کا کہنا ہے کہ روز جتنا کھانا ہمیں ملتا تھا ہم وہ بھی نہیں ختم کر پاتے تھے, اس دن نہ صرف یہ کہ وہ ختم کیا بلکہ دوبارہ بھی جا کے لیا. تو دیکھیں خود وہ افراد جنہیں بھوک نہیں لگتی ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ چمچ چھوڑ کے ہاتھ سے کھانا کھائیں. تو خود ہاتھ سے کھانا کھانے کے بہت سے فائدے ہیں کہ ضروری ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کریں. اب ہم آتے ہیں پانچویں چیز پر کہ جس کی رعایت ضروری ہے, وہ یہ کہ ہم گوشت یا چکنی چیز کے کھانے کے فوراً بعد پانی نہ پئیں. آپ دیکھیں کہ ہمارے گھرانے میں بڑے بزرگ بھی اکثر اس بات کو منع کرتے ہیں کہ آپ پراٹھے کھانے کے بعد یا کوئی بھی چکنی چیز کے بعد پانی نہ پئیں، کیونکہ اس سے معدہ سنگین ہوتا ہے، غذا کے ہضم ہونے میں پریشانی ہوتی ہے، اور مشکل ہے، ممکن ہے کہ اور دوسری مشکلات کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑے۔ کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گوشت کھاتے تھے یا کوئی بھی چکنی چیز کھاتے تھے تو آپ پانی نہیں پیتے تھے۔ صحابیوں نے آپ سے سوال کیا کہ یا رسول خدا، آپ یہ بتائیے کہ آخر آپ چکنی چیز کھانے کے بعد، تناول کرنے کے بعد پانی کیوں نہیں پیتے ہیں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ دیکھو، چکنی چیز کھانے کے بعد کم پانی پینا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اس سے ہماری غذا بھی آسانی سے ہضم ہوتی ہے اور ہمارا معدہ بھی سنگینی نہیں کرتا ہے۔ یہ روایات اتنی پیاری روایات ہیں کہ جس میں خود آئمہ طاہرین ہمیں وجہ بھی بتا رہے ہیں کہ آخر اس ادب کی رعایت کیوں کرو، کہ ہمیں کسی مذہب میں واقعا اتنی باریک بینی سے چیزیں نظر نہیں آتی ہیں۔ ہر لمحہ ہمیں شاکر ہونا چاہیے کہ ہمارا تعلق اس مذہب سے ہے کہ جس میں چھوٹے چھوٹے مسائل کے بارے میں بھی اتنی توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر چھٹی چیز کہ جس کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ہڈیوں کو، یعنی جب گوشت کھا رہے ہیں تو ہڈیوں کو بہت زیادہ صاف کر کے نہ کھائیں۔ دیکھیں، ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ایک طرف تو اسلام کہتا ہے کہ کلو وشربو ولا تصرفو، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اور دوسری طرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہڈیوں کو بہت زیادہ صاف کر کے نہ کھاؤ۔ آخر اس کے پیچھے کیا ریزن ہے، کیا حکمت ہے؟ تو دیکھیں، روایات میں اس کی وجہ میں نظر آتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ہڈیوں کو بہت زیادہ صاف کر کے نہ کھاؤ، کیونکہ اس میں حیوانوں کا بھی حصہ ہے، جانوروں کا بھی حصہ ہے۔ یعنی اسلام اتنا حساس مذہب ہے کہ جس کو جانوروں کی غذا کی بھی اتنی اہمیت اسلام کی نظر میں ہے کہ کہا جا رہا ہے، حدیث میں یہ تاکید کی جا رہی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ گوشت وغیرہ سے جو فاضل چیزیں بچتی ہیں اس کو ہم اور کوڑے کے ساتھ باہر نہ پھینکیں، بلکہ الگ سے پھینکیں تاکہ حیوانات اس سے استفادہ کر سکیں۔ اور پھر ساتویں چیز کہ جس کی طرف توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے کے درمیان پانی پینے سے پرہیز کریں، کہ اس کے بھی بہت برے نتائج ہیں، اور یہ بھی ان اصل آداب میں سے ہے کہ جس کی رعایت اگر ہم نے کی تو ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ کہ یہ بھی چیز اکثر ہمارے گھرانوں میں رائج ہے لیکن بہت سی بیماریوں کا سبب بنتی ہے۔ اور آخری چیز کہ جس سے پرہیز کرنا کھانا کھانے کے درمیان ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم تنہا کھانا کھانے سے پرہیز کریں۔ آپ دیکھیں کہ دین اسلام میں کچھ چیزیں اکیلے انجام دینے سے منع کیا گیا ہے، مثلا بہت سی روایتیں آئی ہیں، تنہا سفر نہ کرو، تنہا کھانا نہ کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ آپ دیکھیں کہ خود تجربے نے آج اس بات کو ثابت کیا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں تو ہمیں کھانے میں زیادہ لطف ملتا ہے، یعنی تنہائی میں ہمیں اتنا لطف نہیں ملتا جتنا ہم کو کسی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانے میں مزہ آتا ہے اور لطف ملتا ہے۔ خود کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان جب بچھتا تھا تو آپ کے غلام اور کنیز بھی آپ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اور صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخصوص نہیں ہے یہ طریقہ، آپ نے کتنے اماموں کی تاریخ میں دیکھا ہوگا، ان کے اخلاقیات میں اس بات کو دیکھا ہوگا، توجہ کی ہوگی کہ جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں ان کے غلام اور کنیز ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پہ بیٹھتے تھے۔ اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ غذا وہ ہے، سب سے پسندیدہ کھانا وہ ہے کہ جس میں کھانا کھانے والے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ مجھے تنہا کھانا کھانا پسند نہیں ہے۔ اور خود جناب ابراہیم کے بارے میں ملتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اکثر اپنے دروازے پہ منتظر کھڑے رہتے تھے کہ آپ کو کوئی راہ گزر مل جائے، کوئی مسافر مل جائے جسے آپ بلا کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا لیں۔ تو یہ طریقہ ہمارے ائمہ طاہرین کا رہا ہے۔ جتنے بھی اماموں کی تاریخ دیکھتے ہیں، خود امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان یعنی پورے سال بچھا رہتا تھا، ہر مسافر، ہر فقیر غریب آ کے آپ کے دسترخوان سے مستفید ہوتا تھا اور غذا کو تناول کرتا تھا۔ تو ضروری ہے کہ ہم بھی اپنی غذا کو تنہا کھانے سے پرہیز کریں اور لوگوں کو اپنی غذا میں شریک کریں۔
بہت بہت شکریہ زیبہ صاحبہ، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، ہماری گفتگو جاری رہے گی، جائیے گا نہیں، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
يا من أضحك يا من أبكى السماء ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حوى عميت عين لا ترى
کے بعد ناظرین ایک بار پھر پروگرام گھرانہ میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید اور خیر مقدم کہتی ہوں. ہماری گفتگو کھانے کے آداب پر چل رہی تھی, آئیے اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور مزید ان سے ان کی گفتگو سے مستفید ہوتے ہیں. جی محترمہ زیبہ صاحبہ, بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ نے ان تمام کھانے کے دوران کے جو آداب ہیں ہمارے ناظرین کے سامنے بیان فرمایا. میں آپ سے یہاں پر یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ کھانے کے آداب دوران کے آداب میں سے ایک جو ادب ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جب تک بھوک نہ لگے اس وقت تک جو ہے وہ کھانا نہیں کھائے اور پیٹ بھر کر بھی جو ہے وہ کھانا نہیں کھائے, کیونکہ اس کے بہت سے نقصانات ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہی کہ آخر کیوں اس طرح سے کہا گیا روایتوں میں اور اس کے کیا نقصانات ہیں, وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے جو ہے وہ بیان فرمائیں.
دیکھیں بہت ہی اچھا سوال کیا ہے آپ نے. جو اسلام کے آداب ہیں ان میں بہت زیادہ اہمیت اس چیز کو حاصل ہے کہ جب بھوک لگے ہم تب کھانا کھائیں اور پیٹ بھر کے کھانا نہ کھائیں. بہت سے نقصانات ہیں اس کے, کہ روایات میں بہت زیادہ نقصانات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگر انسان بغیر بھوک کے کھائے اور یا پیٹ بھر کے کھانا کھائے تو اس کے بہت سے عواقب میں بہت سے نقصانات ہیں کہ جن کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. پہلا مادی اور جسمانی نقصانات ہیں اور دوسرا مانوی اور روحانی نقصانات ہیں. مادی نقصانات مثلا یہ کہ انسان کے چہرے کی شادابی اور تراوٹ ختم ہو جاتی ہے اگر وہ بغیر بھوک کے کھائے اور پیٹ بھر کے کھائے. دوسری چیز یہ کہ انسان
خواتین کے لیے جو ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ خواتین کو جو ہے اس مسئلے میں جو زیادہ حساس ہوتی ہیں, لہٰذا وہ اس مسئلے میں جو ہے وہ زیادہ جو ہے انہیں غور کرنا چاہیے.
اور دوسری چیز یہ کہ جسمانی لحاظ سے جو اس کا نتیجہ ہے وہ یہ کہ انسان کی عمر کم ہوتی ہے اگر بغیر بھوک کے کھانا کھائیں اور پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. تو خود تجربے نے, علم نے آج اس بات کو ثابت کیا اور روایات نے اتنے سالوں پہلے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ اگر بغیر بھوک کے کھانا کھاؤ گے تو تمہاری عمر میں کمی ہوگی. اور تیسری چیز یہ کہ انسان کی طبیعت کسل رہتی ہے, یعنی کاہلی رہتی ہے اس کی طبیعت میں, اسے کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے, خود تھکاوٹ رہتی ہے طبیعت میں اگر پیٹ بھر کے ہمیشہ انسان کھانا کھائے. تو یہ تھے مادی اور جسمانی نقصانات. اب آتے ہیں ہم روحانی نقصانات کی طرف, کہ جو بہت خطرناک ہیں, کہ اگر ہم نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرب سے اور اللہ کے جوار سے, اللہ کے نزدیک سے دور ہو جائیں گے. کیونکہ خود خداوند عالم کہتا ہے کہ بندے کی سب سے بری حالت میرے نزدیک وہ ہے کہ جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو. اور دوسری چیز کہ جو اس سے بھی زیادہ واقعی خطرناک ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارا دل سخت ہو جائے گا اگر ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں گے. کیونکہ انسان کا اگر دل سخت ہو جائے تو پھر اخلاقیات, ہمدردی, ایک دوسرے کی مدد, یہ سب چیزیں اس کے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں. تو سوچیں پھر اخلاقیات کی کتنی چیزیں انسان سمجھ ہی نہیں پائے گا اگر ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں. آپ دیکھیں بھوک ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کو وہی افراد زیادہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں اور اس کے لیے انہیں ڈاکٹروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. کہتے ہیں کہ بھوک انسان کے بدن کی ضرورت کا اعلان ہے, کہ جب انسان کا بدن کسی بھی غذا کی ضرورت محسوس کرتا ہے تو انسان کو بھوک لگتی ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اسی وقت کھانا کھائیں. البتہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بعض گھرانوں میں کھانے کا تعلق بھوک سے نہیں ہے بلکہ دسترخوان بچھنے سے ہے, کہ جیسے ہی دسترخوان بچھا سب کو کنارے آ کے بیٹھنا ہے اور کھانا شروع کر دینا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے کہ ابھی ہم باہر سے ایک ہیوی سینڈوچ یا کوئی ہیوی غذا کھا کے آئے ہوں, لیکن کیونکہ دسترخوان بچھ گیا تو ہمیں بھی اس کے کنارے آ کے بیٹھنا ہے. یعنی ہمارے اکثر گھرانوں میں کھانے کا تعلق بھوک سے نہیں ہے بلکہ دسترخوان بچھنے سے ہے. بلکہ ضروری ہے کہ کھانے کا تعلق بھوک سے ہو. خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی بھی غذا تمہیں نقصان نہ پہنچائے تو اس وقت کھاؤ کہ جب تمہیں بھوک لگی ہو, اور بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے پرہیز کرو. امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں کہ بندے کی تین حالتیں خدا کو بالکل پسند نہیں ہیں, بلا وجہ سونا, بلا وجہ ہنسنا, اور تیسری چیز بلا وجہ کھانا کھانا. یعنی انسان بغیر بات کے ہنسے, یا یعنی تھکا نہیں, اس نے تھکن کا کوئی کام نہیں کیا ہے, بس فالتو وقت ہے اس کے پاس اور وہ سو رہا ہے, یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے. اور تیسری چیز جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ انسان بغیر بھوک کے اگر کھانا کھاتا ہے تو وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور دیکھیں ہم ماہ مبارک رمضان سے بھی نزدیک ہو رہے ہیں. دیکھیں جب انسان کسی کے گھر میں مہمانی پہ جاتا ہے تو میزبان کی مرضی کا اسے خیال کرنا پڑتا ہے. یعنی جب بھی ہم کسی کے گھر میں مہمانی پہ گئے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میزبان کو کیا پسند ہے, ہم ویسے ہی کام انجام دیتے ہیں. دیکھیں جب ہم اس عظیم مہینے میں خداوند عالم کی مہمانی میں نزدیک ہو رہے ہیں تو ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم اس چیز کا خیال کریں کہ جس سے ہمارا خدا راضی ہے. خدا راضی نہیں کہ ہم پیٹ بھر کے کھانا کھائیں, لیکن اس کے برخلاف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہم زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ سحر میں بھی اچھے سے کھائیں, افطار میں بھی, تاکہ دن بھر ہم سر حال رہ سکیں, اچھے سے عبادت کر سکیں. جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. جب ہم زیادہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم سر حال نہیں رہ پاتے ہیں, بلکہ پورے دن ہماری یہ حالت ہوتی ہے کہ ہم عبادت نہیں کر پاتے ہیں.
اور اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید زیادہ ہم کھائیں گے تو زیادہ ہم صحت ہماری صحت اچھی رہے گی, تندرست رہیں گے, جبکہ اس کے برعکس یہ تمام چیزیں جو ہیں, زیادہ کھانا انسان کی صحت کے لیے جو ہے بہت ہی زیادہ مضر ہے.
بہت مضر ہے
جی.
تو ضروری ہے کہ ماہ مبارک میں ہم ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں, یعنی یہ فکر ہو ہمارے ذہن میں کہ ہمیں سحر میں کیا بنانا ہے, افطار میں کیا بنانا ہے, لیکن ہمارا سارا ہم و غم صرف سحر اور افطار کا کھانا پینا ہی نہ ہو, بلکہ سحر اور افطار میں جسمانی غذا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے روح کی غذا کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے.
اور اکثر ہم محترمہ زیبہ صاحبہ دیکھتے ہیں کہ اکثر جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ماہ رمضان میں خصوصاً دیکھتے ہیں کہ اگر پورے دن وہ بھوکے رہتے ہیں تو اس کے بعد افطار میں جو ہے وہ ایک دن نہیں بلکہ دو دن ڈبل وہ جو ہے جتنا روز عادی غذا ان کی ہوتی ہے اس کے ڈبل جو ہے وہ کھاتے ہیں, کیونکہ وہ پورے دن جو ہے وہ بھوکے رہتے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ وہ سنگین ان کا پیٹ ہو جاتا ہے اور وہ پھر عبادت سے بھی جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں, یعنی اور خود عبادت ماہ رمضان دیکھتے ہیں کہ ان کا ویٹ بھی جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے, مختلف بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. اور بعد میں پھر لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ماہ رمضان میں انسان روزہ رکھتا ہے تو بیماریوں سے جو ہے وہ روزہ اسے دور کرنا چاہیے, جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ مزید اور بیماریاں اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کی شاید سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ جو انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اوور ہو کے جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے.
بعض لوگوں کا خود کہنا ہے کہ ہم اور مہینے میں اتنا نہیں کھاتے کہ جتنا ماہ مبارک میں کھا لیتے ہیں. تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے اس مہینے میں اس بات کا خاص خیال رکھیں, کیونکہ ہم اللہ کی مہمانی میں گئے ہیں. آپ دیکھیں کہ جتنے بھی عرفا, جتنے بھی علماء اخلاق ہمیں کسی بھی جگہ پہنچتے ہوئے نظر آتے ہیں, کہ خود آغا بہجت کی اگر ہم سوانح حیات کا مطالعہ کریں, امام خمینی کی اگر سوانح حیات کا مطالعہ کریں, تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی غذا بہت مختصر تھی. قوت لا یموت پہ انہوں نے اکتفا کیا, یعنی اتنا کھایا کہ جتنا ان کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری تھا. یعنی انہوں نے جینے کے لیے کھایا, نہ یہ کہ کھانے کے لیے جیے. اور یہی امام علی علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ یہی ہمیں, یعنی یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں خدا سے نزدیک ہونا ہے تو ہم کھانے کو ہدف نہ سمجھیں, بلکہ ہمارا ہدف اور ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا تک پہنچنا ہے, اس کے لیے ہم غذا کھا رہے ہیں. غذا وسیلہ ہے. اور خود دیکھیں پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بہت سے نقصانات ہیں.
جی محترمہ زیبہ صاحبہ, یہاں مہمان ہمارے فون پر ہیں, آئیے ان سے گفتگو کر کے اپنی گفتگو کو اب مزید آگے بڑھائیں گے. ہلو, السلام علیکم. بشیر احمد صاحب, پروگرام گھرانا میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اور آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہماری گفتگو کھانے کے آداب پر چل رہی تھی, اور سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ جب بھی ہم اس دنیا میں حقوق کی بات کرتے ہیں تو امام سجاد علیہ السلام کی ایک بہت ہی عظیم کتاب رسالۃ الحقوق کا نام فوراً ہمارے ذہن میں آتا ہے, کہ جس میں انہوں نے تمام چیزوں جو انسان سے متعلق ہیں ان تمام چیزوں کے حقوق کو بیان کیا ہے, جس میں یعنی والدین کے حقوق, بچوں کے حقوق یا دوسرے تمام حقوق, وہیں پر اعضاء و جوارح کے بھی حقوق بیان کیے ہیں, کہ جس میں سے ایک حق جو ہے وہ میدے کا حق ہے. تو امام سجاد علیہ السلام نے میدے کے حق کے بارے میں کیا بیان فرمایا, یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی طرف سے اس پروگرام کے پوری ٹیم, خاص کر پروگرام کے مجری اور مہمان محترمہ کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حقیر کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع فراہم کیا ہے. رہا آپ کا سوال, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے منسوب ایک رسالہ جو رسالہ حقوق کے نام سے مشہور ہے, جس میں امام علیہ السلام نے 50 سے زیادہ مختلف حقوق بیان کیے ہیں, لیکن آپ کے سوال کو نظر میں رکھتے ہوئے میں اسی کی وضاحت یوں کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام میادے کے حق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معدہ کو حرام کا ظرف قرار نہ دو, چاہے وہ حرام کم ہو یا زیادہ. مزید فرماتے ہیں کہ معدہ کے معاملے میں حلال امور میں بھی قناعت اختیار کرنی چاہیے, اور اسے تقویت بدن کی حد سے نکال کر رسوائی اور بے عزتی کی حد تک نہ لے جاؤ, کیونکہ پیٹ کا پر رکھنا یہ باعث بن جاتا ہے کہ انسان کی عقل کمزور ہو جاتی ہے, انسان نیک اعمال کو انجام دینے سے بھی محروم ہو جاتا ہے, اور خود یہ انسان کی جو غیرت ہوتی ہے وہ انسان کی غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایک اور مقام پر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معدہ تمام بیماریوں کا سر چشمہ ہے. یہ بات جب ہم دیکھتے ہیں, آج کل ڈاکٹری تحقیقات میں بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ بہت ساری بیماریاں معدے کے ذریعے ہی وجود میں آتی ہے. بس امام علیہ السلام کے اس کلام سے ہم یہ نتیجہ حاصل کر سکتے ہیں کہ معدہ حرام کی جگہ نہیں ہے، لہذا اس میں حرام چیزیں ڈالنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور حلال چیزیں بھی حد سے زیادہ اس میں نہیں ڈالنے چاہیے، بلکہ اتنا ہی انسان کھائے، اتنا ہی انسان تناول کرے جو معدے کے لیے ضرر نہ ہو۔ یہ آپ کے سوال کا مختصر جواب تھا جو رسالہ حقوق امام زین العابدین علیہ السلام سے میں نے نقل کیا ہے۔
جی بہت بہت شکریہ بشیر احمد صاحب، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، آپ سے اجازت لیتے ہیں، خدا حافظ۔ جی محترمہ زیبا صاحبہ، ہمارے مہمان نے بھی جو ہے وہ معدے کے حق کے بارے میں بیان کیا کہ جس کا بہت تعلق جو ہے وہ کھانے سے ہی ہے، اور واقعاً انسان کو جو ہے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو معدے کے لیے نقصان دہ ہیں ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے، اور بالخصوص جو ہے وہ زیادہ کھانے سے، کہ جو ہے وہ زیادہ کھانے سے جو ہے وہ معدہ سنگین ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ خدا کی، جیسا کہ آپ نے بھی ابھی بیان فرمایا کہ وہ خدا کی قربت سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ محترمہ زیبا صاحبہ، یہاں پر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ نے ابھی بیان فرمایا کہ کھانے کے دوران کے جو آداب ہیں ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان کھانے کے دوران جو ہے وہ پانی نہیں پیے، جبکہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں بالخصوص ہمارے جو یہ مشرقی ممالک ہیں، ہندوستان، پاکستان اور دوسرے جو ممالک ہیں مشرقی، وہاں پر چونکہ بہت زیادہ اسپائسی غذا ہوتی ہیں تو لوگ کھانے کے دوران جو ہے وہ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں، تو کیا پانی پینے کے نقصانات ہیں، یعنی کھانے کے دوران اگر ہم پانی پیتے ہیں تو اس کے کیا نقصانات ہیں جو ہمارے جسم پر مؤثر ہو سکتے ہیں؟ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔
دیکھیں، کھانا کھانے کے درمیان پانی پینے کے بہت سے نقصانات روایات میں ملتے ہیں، اور روایات انہیں پہلے ہمیں وہ بات بتاتی ہے، اور آج علم بھی یہ چیز ثابت کر رہا ہے کہ کتنے ایسے امراض ہیں معدے کے جو کھانا کھانے کے درمیان پانی پینے سے وجود میں آتے ہیں۔ خود امام رضا علیہ السلام بہت پیارے انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں، امام رضا علیہ السلام کی خود کھانے پینے کے آداب کے متعلق ایک کتاب ہے کہ جس میں، جو طب الرضا سے مخصوص ہے، جس میں ایسی ہی روایتیں ہیں کہ جو، یعنی کس طرح ہم غذا کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کریں، اسی میں ایک روایت ہے کہ جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا معدہ اسے اذیت نہ کرے، اس کا معدہ اسے تکلیف نہ پہنچائے، تو وہ کھانا کھانے کے درمیان پانی نہ پیے، یہاں تک کہ وہ کھانے سے فارغ ہو جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں آپ کہ اگر کوئی شخص کھانا کھانے کے درمیان پانی پیتا ہے تو اسے بہت سی بیماریاں ہو جاتی ہیں، اس کا جسم مرطوب ہو جاتا ہے، اس کا معدہ کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس، یعنی انسان کے بدن کی رگیں کھانے میں جو موجود انرجی ہے، جو طاقت ہے، اس کو اپنے اندر جذب نہیں کر پاتی ہے۔ اور دیکھیں، یعنی ویسے اکثر ہمارے گھرانوں میں یہ چیز رائج ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں تو، یعنی کھانا کھانے کے لیے، تو ساتھ میں ہم پانی لے کے بیٹھتے ہیں، یعنی اکثر لوگ ایسے ہیں جو بغیر پانی کے، یعنی دسترخوان پہ جب تک پانی نہ آ جائے تب تک کھانے کی شروعات نہیں کرتے ہیں۔ اور خود آپ دیکھیے، بچے بھی بعض ہمارے جب ہم ان کو کھانا کھلانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ہر لقمے کے بعد پانی پیتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو دھیرے دھیرے اپنے دسترخوان سے ختم کریں اور اسے ہٹائیں، کیونکہ خود یہاں پہ دیکھیں، ایک واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس سے اس مسئلے کی اہمیت بہت زیادہ روشن ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا واقعہ، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر ایک شہر میں جاتا ہے، جانے کے بعد اس نے اپنا مطب کھولا اس شہر میں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ اپنا مطب کھولتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے کہ مریضوں کی تعداد بہت کم ہے اس شہر میں، اور اس کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ اب یہ اس شہر کے ایک باشندے کو پکڑتا ہے، اسے بلاتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس شہر کے لوگ مریض نہیں ہوتے ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے شہر میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک نبی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ایک رسول ہے، کہ جس نے ہمیں کچھ تاکیدیں کی ہیں، کچھ سفارشیں کی ہیں کہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں اور پھر ہم مریض نہیں ہوتے ہیں۔ یہ طبیب بڑا تعجب میں پڑ جاتا ہے، کہتا ہے مجھے بتاؤ آخر وہ کون سی باتیں ہیں؟ یہ کہتا ہے زیادہ نہیں ہے، بس تین باتیں ہیں مختصر سی۔ سب سے پہلی بات جو وہ مجھے بتاتا ہے وہ یہ کہ کھانا کھانے کے درمیان پانی پینے سے پرہیز کرو۔ دوسری چیز کہ جس کی جانب وہ طبیب، یعنی ہمیں راغب کرتا ہے اور ہم سے کہتا ہے، وہ یہ کہ بغیر بھوک کے کھانا نہ کھاؤ۔ اور تیسری چیز کہ جیسے ہی تمہاری، یعنی ابھی بھوک کا کچھ حصہ باقی ہے، تم دسترخوان سے اٹھ جاؤ، یعنی پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ۔ تو دیکھیں، اگر ہم ان روایات پہ عمل کریں تو پھر ہمیں دنیا میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس، کسی بھی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی واقعاً یہ اسلام کی روایات ہمارے لیے چلتی پھرتی ایسی دستور عمل ہیں، ایسا ڈاکٹر ہے ہمارے ساتھ کہ واقعاً اگر ہم ان پہ رجوع کریں تو پھر ہم مفتخر ہوں گے اس مذہب کے ساتھ۔
یعنی دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی انسان کو پھر ضرورت نہیں۔
اسی لیے دیکھیں، خود حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے بیٹا، میں تمہیں کچھ باتوں کو بتاتا ہوں کہ اگر تم نے ان پر عمل کیا تو تمہیں پھر دنیا میں کسی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پہلے آپ امام حسن علیہ السلام کو یہی تین باتیں بتاتے ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بتائی تھیں کہ کھانے کے درمیان پانی نہ پیو، بغیر بھوک کے کھانا نہ کھاؤ، پیٹ بھر کے کھانا نہ کھاؤ، اور ایک چیز امام اضافہ کرتے ہیں، امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بیٹا کھانے کو چبا کر کھاؤ، لقموں کو چبا کر کھاؤ، جو ود المزغ، کہ ان چار چیزوں کی اگر تم نے رعایت کی تو یقیناً پھر دنیا میں تم کبھی مریض نہیں ہوگے اور تمہیں کسی بھی ڈاکٹر کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دیکھیں ہماری گفتگو چل رہی تھی ان چیزوں کے بارے میں کہ جس سے ہمیں پرہیز کرنا ضروری ہے، تو تین چار حالتیں بھی ایسی بتائی گئی ہیں کہ جن حالتوں میں ہمیں کھانا کھانے سے پرہیز کرنا ضروری ہے. ایک حالت وہ ہے کہ جب ہم کھڑے ہیں یا چلتے پھرتے کھانا کھانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے. کیوں منع کیا گیا ہے کھڑے ہو کر اور چلتے پھرتے کھانا کھانے سے؟ سب جانتے ہیں کہ یہ حیوانوں کا طریقہ ہے، جانوروں کا طریقہ ہے، اور خود خداوند عالم نے انسان کو صاحب شرف بنایا ہے، صاحب کرامت بنایا ہے، اشرف المخلوق بنایا ہے. خدا خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو صاحب کرامت بنایا ہے، ہر حال میں ضرورت ہے کہ انسان کی یہ کرامت محفوظ رہے. اگر ہم نے جانوروں کی طرح کھانا کھایا تو ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا. جبکہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں بعض شادیوں میں، بعض تقریبوں میں، بعض پارٹیز میں بوفے سسٹم رکھا جاتا ہے، لوگ کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، تو اس کے بہت سے نقصانات ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ انسان جب کھڑے ہو کے کھانا کھاتا ہے تو مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اور ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب انسان اضطراب کی حالت میں کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا. تو کھڑے ہو کے کھانا کھانے میں انسان اضطراب انسان کے اندر رہتا ہے، لیکن اگر بیٹھ کے وہی کھانا انسان نے تناول کیا تو وہ سکون سے کھانا کھائے گا اور کھانا بھی ہضم ہوگا. اور دوسری وہ حالت کہ جس میں کھانا کھانے سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم لیٹے ہوں تو کھانا کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ خود خطرات ہیں اس میں. ممکن ہے کہ نوالا یا لقمہ انسان کے گلے میں پھنس جائے، مگر یہ کہ مجبوری ہو اور انسان لیٹ کے کھانا کھا رہا ہو. تیسری وہ حالت ہے کہ ہم دیوار پہ یا کسی تکیہ وغیرہ پر ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں. ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا کہ ہم کوشش کریں کہ کھانا کھاتے وقت ہم مؤدب انداز میں بیٹھیں، اور اگر ہم ٹیک لگا کر بیٹھیں گے تو کوئی بھی دیکھنے والا یہ کہے گا کہ یہ مؤدب بیٹھے نہیں، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ ان کا انداز مغرورانہ ہے، متکبرانہ ہے. تو ضروری ہے کہ ہم کھانا اس انداز میں کھائیں کہ مؤدب بیٹھے ہوں، کسی چیز پر ٹیک لگا کر نہ کھائیں کہ جو بادشاہوں کا اور متکبر اور مغرور لوگوں کا طریقہ ہے. اور پھر اسی طرح منع کیا جاتا ہے کہ ہم نجاست کی حالت میں کھانا کھانے سے پرہیز کریں. اگر ہم نجیس ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم وضو کریں، یا پھر کہتے ہیں روایات میں آیا ہے کہ کلی کر کے تب پھر کھانا کھائیں اور غذا تناول کریں.
جی بہت بہت شکریہ محترمہ زیبا صاحبہ، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا. میں آپ سے یہاں پر ایک اور یہ سوال عرض کرنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ایک معاشرتی مخلوق ہے، وہ اس معاشرے میں جو ہے وہ تنہا زندگی نہیں گزار سکتا ہے، وہ اس معاشرے میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے، اور جہاں وہ مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے وہیں پر وہ لوگوں کے ساتھ مل جل کر کھانا بھی پسند کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے آداب میں بھی بیان کیا کہ کھانے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ انسان تنہا کھانا نہ کھائے بلکہ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کھانا کھائیں، اور واقعی انسان اسے پسند بھی نہیں کرتا ہے. تو میرا یہاں پر آپ سے سوال ہے یہ کہ انسان جب لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھتا ہے تو کبھی وہ میزبان کی حیثیت سے ہوتا ہے، کبھی مہمان کی حیثیت سے وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، تو اسے ایسی صورت میں اس دسترخوان پر کن چیزوں کی رعایت کرنا ضروری ہے اس کے لیے، اور کن چیزوں کی طرف توجہ دینا ضروری ہے، یہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں.
دیکھیں سب سے پہلی چیز کہ اگر ہم خود کسی کے یہاں مہمان گئے ہیں یا کوئی ہمارے یہاں مہمان آیا ہے، تو یعنی اسلام نے اس کے بھی دستور بتائے ہیں، اس کے بھی آداب بتائے ہیں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میزبان یہ توجہ کرے کہ مہمان کے حقوق کا خیال رکھیں. یعنی میزبان یہ توجہ کرے کہ مہمان نے صحیح انداز سے کھانا کھایا ہے، ڈھنگ سے کھانا کھایا ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ تکلف میں رہ گیا ہو اور اس نے صحیح سے کھانا نہ کھایا ہو. کہ خود ہم آئمہ طاہرین کی اگر سیرت دیکھیں تو کس انداز میں وہ مہمانوں کی خاطر کرتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. کہ امام علی علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ جب بھی آپ کے یہاں مہمان آتے تھے آپ اس کے سامنے تشت لے کے جاتے تھے، امام میں وقت ہونے کے باوجود سامنے تشت لے کے جاتے تھے ہاتھ دھلوانے کے لیے. اکثر مہمان جو ان کے آتے تھے وہ ناراض ہوتے تھے کہ اے امام آپ امام ہیں ایسا کام نہ کریے، تو آپ کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے ملنے والے ثواب سے ہمیں محروم نہ کرو. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے، ایک سائل آیا، ایک فقیر آیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابیوں سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے. حضرت علی علیہ السلام نے اس مہمان کا ہاتھ پکڑا، گھر کی جانب آئے. جناب فاطمہ تو زہرا سے کہتے ہیں کہ کھانے میں کچھ موجود ہے یا نہیں ہے. یعنی جناب فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا جواب دیتی ہیں کہ مختصر سی غذا ہے، اور ابھی بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے اور شہزادی بھی بھوکھی ہیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا، مولا علی اور شہزادی بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آخر کیا کیا جائے، وہ مختصر سی غذا مہمان کے سامنے لا کر رکھ دی، چراغ کو گل کر دیا، روشنی نہیں ہے، فضا تاریک ہے، امام علی علیہ السلام کے سامنے خالی پلیٹ رکھی ہوئی ہے اور امام اس اندھیرے میں خالی ہاتھ پلیٹ تک واپس.
محترمہ زیبا صاحبہ، یہاں ایک کالر ہم کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سے، ان کا سوال سنتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟
جی میرا نام زرینہ ہے اور میں قطر سے بات کر رہی ہوں.
جی آپ کا کوئی سوال ہے؟
جی میرا پیدائشی طور پر میرا جو سا ہاتھ ہے ٹیڑھا ہے سیدھا والا.
جی
پیدائشی طور پر، اور میں الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہوں. میں اس کے بارے میں زیور صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گی کہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہوں کیوں؟ میرے پیدائشی طور پر سیدھا ہاتھ ٹیڑھا ہے.
جی
اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائے میری.
جی جی بہت بہت شکریہ زرینہ صاحبہ.
اللہ
حافظ. جی محترمہ زیبا صاحبہ، ہماری مہمان نے پوچھا کہ شاید پیدائشی طور پر ان کے سیدھے ہاتھ میں کوئی نقص ہے تو وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتی ہیں، تو آیا وہ کس طرح سے کھانا کھائیں آپ کچھ رہنمائی کر سکتے ہیں؟
دین اسلام بہت ہی پیارا مذہب ہے، بہت مہربان مذہب ہے. کوئی بھی چیز اسلام میں زبردستی انسان پہ جبر نہیں کی گئی ہے کہ تم ایسا کرو.
جی
یعنی ہر جگہ گنجائش ہے، راستہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس طریقے پہ عمل نہیں کر سکتے. کہ خود یعنی ہم نے پچھلی گفتگو میں بھی اشارہ کیا تھا کہ لا حرج فی الدین، دین اسلام میں سختی نہیں ہے. دین اسلام نہیں چاہتا کہ ہم اپنے آپ کو سختی میں ڈال کر، مشکل میں ڈال کر مستحبات پہ عمل کریں. اگر ہم نہیں انجام دے سکتے تو خود اسلام کہتا ہے کہ تم بائیں ہاتھ سے کھاؤ، اگر تکلیف ہے تو شاید جائز بھی نہ ہو کہ ہم سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائیں. تو خود دین اسلام میں اس چیز کی رعایت دی گئی ہے، اور ہم بائیں ہاتھ سے ایسے صورت میں کہ جب دائیں ہاتھ میں کوئی مشکل ہے ہم کھانا کھا سکتے ہیں.
جیسا کہ آپ نے بیان کیا تھا کہ مؤدب ہو کر، دو زانو ہو کر بیٹھنا چاہیے، لیکن بعض لوگ ہیں جو اگر مؤدب ہو کے دو زانو ہو کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں تو انہیں جو ہے وہ اختیار ہے کہ وہ اس طرح سے بھی بیٹھ جائیں. تو یعنی اگر کوئی مشکل ہے اس طرح سے کہ انسان نہیں انجام دے سکتا ہے تو پھر وہ جو ہے
اس انداز میں کر سکتا ہے،
جس انداز میں یعنی جبرن کوئی انسان جو ہے وہ کام کرنے سے اسلام نے بھی جو ہے وہ منع کیا ہے. امید کرتی ہوں کہ زینہ صاحبہ کو ان کا جواب مل گیا ہوگا. جی آپ آگے.
جی ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ مہمان حضرت علی علیہ السلام کے گھر میں موجود ہے، واقعے کی طرف ہم اشارہ کر رہے تھے، اور غذا بہت مختصر سی ہے، کہ وہ مختصر سی غذا بچوں یعنی بچوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے. کہتے ہیں کہ چراغ گل کر دیا شہزادی نے، جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے، اور خالی پلیٹ حضرت علی علیہ السلام کے سامنے، خالی ظرف حضرت علی علیہ السلام کے سامنے تھا. حضرت علی علیہ السلام خالی ظرف تک اپنا ہاتھ لے جاتے تھے اور منہ تک اس اندھیرے میں واپس لے آتے تھے. مہمان یہ سمجھ کے کھاتا رہا کہ مولا بھی کھا رہے ہیں. تو دیکھیں آپ یہ انداز ہے کہ مہمان شرمندہ نہ ہو تو امام نے کون سا طریقہ اپنایا اور کس طریقے کے ذریعے مہمان کو شرمندگی سے نکالا.
جی بہت بہت شکریہ زیبا صاحبہ، بہت اچھے نکات کی جانب آپ نے اشارہ کیا، لیکن چونکہ وقت ہمارا ختم ہو گیا ہے آپ سے یہیں پر اجازت لیتے ہیں. ناظرین امید کرتی ہوں ہماری یہ گفتگو آج کی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. ہمارا اگلا پروگرام ماہ رمضان کے بعد شروع ہوگا، تب تک کے لیے، اگلے پروگرام تک کے لیے آپ تمام ناظرین کو خدا کی پناہ میں دیتی ہوں. اللہ حافظ.